الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقينا جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی اور جو نصرانی ہیں اور جو صابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا اور وہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. پچھلی آیات میں یہودیوں کے تعلق سے یہ بات حق تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کی طبیعتوں پر پستی مسلط کر دی گئی ہے، ان کے مزاج میں اور ان کی طبیعتوں میں دناعت اور گھٹیا پنا، برائی کی طرف میلان، یہ جمع دیا گیا ان کی طبیعت میں، اور اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہیں کیونکہ ان کے فلاں 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 سرکشیاں اور نافرمانیاں. تو جتنی لسٹ ان کی گنوائی گئی تھی کہ یہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ان لسٹوں کے بعد سننے والے کو کبھی خیال ہو سکتا کہ اب معافی کا دروازہ کھلا ہے ان کے لیے یا نہیں ہے؟ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس معافی کا دروازہ بند نہیں ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی اگر اب توبہ کر لیں گے تو توبہ قبول کر لی جائے گی، ان کو معافی دے دی جائے گی اور ان کی نیک عملی مقبول ہوگی عند اللہ. اور نہ صرف توبہ قبول ہوگی بلکہ نیک عمل کیا جائے گا، تو ایمان کا اور نیک عمل کا حق تعالیٰ اس کے مطابق اخلاص کے بقدر اجر بھی دیں گے. ذلت مسلط ہونے کو بتایا تھا، تو ذلت سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا کہ اب ایمان لانا ہے. جس انداز سے یہ بات بتائی گئی وہ تھوڑا قابل غور ہے کہ جو ایمان لائے، ایمان والے یہودی نصرانی اور صابی فرقے سے تعلق رکھنے والے جو بھی ایمان لائیں گے اللہ پر، ایمان والا تو پہلے سے ایمان والا ہے، پھر یہ بات بولنے کا منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ ایک ہے مذہب کا فالو کرنا، ایک ہے کسی قوم سے تعلق رکھنا، ایک ہے کسی مذہبی گروپ کا حصہ ہونا اور ایک ہے کسی نسل یا قوم کا حصہ ہونا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نجات جو ہے وہ قومیت سے تعلق نہیں رکھتی، وہ مذہب سے تعلق رکھتی ہے. اب ایمان والے وہ اس بنیاد پر نجات پائیں گے کہ وہ ہم پر ایمان لائے ہیں. اگر یہ کام کوئی اور کر لیتے ہیں، امت مسلمہ اس بنیاد پر نجات پائے گی کہ امت مسلمہ نے اللہ کو، اس کے رسولوں کو اور اس کے آخری پیغمبر کو، اللہ کے آخری پیغمبر کو اور قیامت کو اور باقی جتنی ایمانیات ہیں ان سب کو مانا ہے، تبھی جا کے تو وہ ہماری نجات کے مستحق ہیں، ہمارے قرب کے مستحق ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ یہ کام نہ کریں گے تو وہ بھی ہمارے سزا کے مستحق ہوں گے، جیسے کہ اور قومیں ہوئی ہیں. اور دوسری قومیں، دوسرے مذہب والے اگر وہ یہ اصول فالو کرتے ہیں تو ان کو اس اصول کی بنیاد پہ، فالو کرنے کی بنیاد پہ ان کو بھی نجات ملے گی. تو ایمان والوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جیسے بادشاہ بولتا ہے کہ بھائی ماننے والے ہوں یا نہیں ماننے والے ہوں، سب کے واسطے یہ اصول برابر ہے، سب کے واسطے ہمارا قانون ایک ہے. بھائی ماننے والا تو مان رہا ہے، تو پھر بولنے کا منشا جو نہیں مان رہا اس کو سنانا ہے. لیکن ماننے والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ جن کو نوازا جا رہا، جن کو قرب بخشا جا رہا، وہ ذاتی خصوصیت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حکم کے ماننے کی اور اطاعت کی بنیاد پہ ان کو بخشا جا رہا اور نوازا جا رہا. تو حق تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کا ذکر کرنے کی موقع نہیں تھا یہ، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا تذکرہ کر کے حق تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو میں خصوصی قرب سے کیوں نواز رہا ہوں، ان کو دوہرا اجر کیوں دے رہا ہوں، ان کو زیادہ ثواب کیوں دے رہا ہوں، ان کو ایک کا دس کیوں دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے آخری پیغمبر کو مان رہے ہیں. تو اگر یہودی بھی مانیں گے، نصرانی بھی مانیں گے، صابی بھی مانیں گے، تو وہ اس کے مستحق ہوں گے. یہودی تو وہ ہیں جو تورات پر ایمان رکھنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. نصرانی وہ ہیں جو تورات و انجیل کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص امت جس کی طرف یہ بھیجے گئے. وہ صابئین کون ہیں، اس کی تعین میں اختلاف ہے، اس لیے کوئی متعین بات نہیں کہی جا سکتی کہ کون سا فرقہ ہے. البتہ بہت سے اقوال کے اندر جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ ستاروں کو پوجنے والی قوم قیدانی، جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے تھے، وہ فرقہ اس سے مراد ہے. عربی زبان کے لحاظ سے صابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر کے دوسرا دین اختیار کر لے، ایک دین سے دوسرے دین میں جو بدل جائے ان کے نزدیک وہ صابی ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی لوگ اسلام لاتے تھے تو پھر کفار ان کو بولتے تھے یہ صابی بن گیا، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، آبائی چینج کر لیا، دین بدل لیا، کنورٹ ہو گیا. تو ان کی نظر میں وہ صحابی تھا. تو وہ والا صحابی یہاں مراد نہیں ہے, بلکہ صحابی سے ایک خاص گروہ مراد ہے جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان تھا, اور کہتے ہیں کہ رسولوں پر اس کا ایمان نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور آخرت میں نجات کے واسطے, آخرت اور اللہ پر تو ایمان ضروری ہے لیکن رسولوں پر ایمان ضروری نہیں ہے. روحانیت کو قوی کر کے, اللہ سے تعلق مضبوط کر کے ڈائریکٹ اللہ سے رہبری لی جا سکتی ہے, ان کا یہ ماننا تھا. ایک قول ان کے بارے میں یہ بھی ہے, وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر, جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا پختہ اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ تھامو مضبوطی سے ان احکامات کو جو ہم نے تم کو دیے ہیں, اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر تفصیلات اور احکام ہے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. یہ اصول بیان کرنے کے بعد پھر حق تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو خطاب کر کے ان کی پھر بدعنوانیوں کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا. کس بات کا عہد؟ اس بات کا عہد کہ تورات دی جائے گی تو تم سارے احکام کو مانو گے. ہوا کیا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات کی تختیاں لے کر آنے تک وہ گائے کے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی. پھر جب تورات ان کے سامنے پیش کی گئی تو اس میں شبہ نکالا, ہم کیسے مانیں, اللہ ہمیں بولیں گے تو ہم مانیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 لوگوں کو منتخب کر کے پہاڑ پر ان کو لے جا کر کے اللہ کی آواز سنوائی اللہ کے ذریعے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر بھی اللہ کے دیکھنے کی ایک مطالبہ اور درخواست پیش کر دی جسارت والی. ان کے اوپر پھر وہاں سزا آئی کہ ان کو بجلی کا جھٹکا کے ذریعے سے یا کڑک کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب آیا, وہ مر گئے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا. زندہ ہونے کے بعد میں اب وہ احکام لے لے کر اپنی قوم کے پاس آئے. گئے کیوں تھے؟ یہ تحقیق کرنے کہ ہاں واقعی اللہ نے یہ تورات دی ہے ہم لوگوں کو دستور زندگی کے طور پہ, زندگی گزارنے کے قانون کے طور پہ. اب آ کے اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے اور اللہ نے ہی دی ہے یہ, لیکن اس کے اندر جو احکام ہیں وہ سخت قسم کے ہیں, اس لیے اپنی طرف سے تکہ لگا دیا کہ جو چاہے عمل کرے اس پہ, جو چاہے نہ کرے, جس کو جو مشکل لگے وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے. تو پہاڑ کے بعض روایتوں کے مطابق پہاڑ پہ ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ احکام مشکلیں ہم سے نہیں ہوں گے. تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ کوہ طور کا ایک بڑا حصہ اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کر دو, یعنی اس طرح کہ وہ بادل کی طرح ان کے سروں پر آ جائے. اور پھر ان سے زبردستی بولا گیا کہ اب تم کو ماننا ہوگا, اور اگر نہیں مانو گے تو سرما بنا دیے جاؤ گے, پیس کے رکھ دیے جاؤ گے. اور بعض کہتے ہیں کہ جب قوم کے پاس واپس آئے, جب انہوں نے وہاں پر دھاندلی کی اور وہ جھوٹ بات کہی, اللہ کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کیا, اور اس کی بنیاد پہ پھر احکام کے ماننے میں پیچھے ہٹنے لگے, تو اللہ نے فرمایا نہیں اب تو ماننا پڑے گا, اور کوہ طور کو اٹھا لیا گیا. تو پھر انہوں نے مانا کہ ہاں ہم سارے احکام کو مانتے ہیں, تو پھر وہ جا کر کے بلا ان کے سر سے ٹلی. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین میں تو جبر نہیں ہے, دین کے اندر تو اکراہ زبردستی نہیں ہے, پھر یہ زبردستی کیسی ہے؟ یہ اللہ نے زبردستی ان سے منوایا ہے کہ ماننا ہوگا ورنہ مار دیے جاؤ گے, ورنہ ختم کر دیا جائے گا. ایک پڑھے لکھے لوگوں کو بھی آج کل یہ سوال ہو جا رہا, جو قرآن پڑھ لے رہے ہیں, جو حدیث پڑھ لے رہے ہیں, کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں تھوڑا شعور سے نہیں پڑھ رہے ہیں. اس لیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے کوئی غیر مسلم ہے اس کا اسلام لانا, ایک ہے مسلمان کا احکام اسلام کو فالو کرنا. ایک ہے کوئی مذہب اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے, اس کو یہ بولنا کہ تم زبردستی تم کو مسلمان ہونا ہوگا, تم کو کنورٹ ہونا ہوگا اسلام میں ورنہ تم کو مار دیا جائے گا, یہ ہے زبردستی منوانا. یہاں پر قرآن نے صاف کہا ہے لا اکراہ فی الدین, نہیں کسی سے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو احکام اسلام کا اس کو پابند زبردستی بنایا جائے گا, ورنہ پھر مطلب کیا رہ جائے گا مذہب کے فالو کرنے کا. جیسے جتنی سزائیں ہیں, جیسے شراب پینے پہ کوڑے لگانا ہے, بدکاری کرنے کے اوپر رجم کرنا, پتھر مارنا, سنسار کرنا ہے, یا غیر شادی شدہ جوڑا یہ بدکاری کرے تو اس کو سزا دینا ہے, تہمت لگائے تو 80 کوڑے لگانا ہے, ایسی ڈاکوؤں کی جو سزا ہے, لٹیروں کی جو سزا ہے, ان کے ہاتھ پیر خلاف سے کاٹ دینا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سزائیں کیوں ہیں؟ زبردستی یہ تو ان کو جرم سے روکا جا رہا, کیوں؟ اس لیے کہ نظام کو قائم کرنے کے واسطے یہ چیز ضروری ہے. تو ایک ہے کسی کا غیر مسلم سے مسلمان ہونا, اور ایک ہے کسی مسلمان کا احکام اسلام پہ جمنا اور اس پر عمل کرنے والا بننا. یہاں پر جس نوعیت کا ہے یہ دیکھیں, فرعون کو یہ نہیں کیا گیا کہ مسلمان ہو ورنہ تم کو ڈبو دیا جائے گا. اگر فرعون کو بولا جاتا اور فرعونیوں کو بولا جاتا پھر یہ اعتراض درست تھا کہ زبردستی منوایا گیا, یہ ویسا نہیں ہے. یہ تو بنی اسرائیل جو پہلے سے ماننے والی تھی وہ اور احکام کے ماننے سے پیچھے ہٹ رہی تھی, تو بولے پھر تم نے مانا ہے تو مانا کیا ہے آخر؟ جو مانا ہے اس کا ثبوت دے کے دکھاؤ, اگر نہیں دو گے ثبوت تو پھر تم جھوٹے اور غدار سمجھے جاؤ گے. اور ہر قوم کے اندر, ہر ملک کے اندر, ہر قانون میں غدار کی سزا عام دشمن سے بڑھ کر ہوتی ہے, عام دشمن اور مخالف اس سے بڑھ کر غدار کی سزا. یہ بھی غداری ہی ہے کہ مان کے نہیں ماننا. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اس کے بعد بھی تم پھر پیچھے ہٹ گئے, مڑ گئے, پلٹ گئے, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہوتے. یہ خطاب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان کو. اب تک جو باتیں آئی تھی وہ باتیں ان لوگوں نے کی نہیں تھی, یہ تو ان سے پہلوں کا واقعہ تھا. اب جو خطاب ہو رہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہو رہا ہے کہ بھائی دیکھو پھر بھی تم پیچھے ہٹ گئے ہو, یعنی اب تمہارا کام تھا کہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق محمد کی رسالت کو مان لیتے مگر نہیں مانے, تو اب یہ جو تمہاری حرکت تھی اس پہ تمہاری سزا بنتی تھی, خسارہ بنتا تھا عذاب کی صورت میں, لیکن نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ عذاب عمومی روک دیا گیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ہوں گے عمومی عذاب نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کون ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کا فضل اور ان کی اللہ کی رحمت نہ ہوتی, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت محمد مصطفیٰ کی بعثت نہ ہوتی, تو تم تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے. ان سے وعدہ کیا گیا کہ جب تک آپ ہوں گے نہیں عذاب دوں گا, اس لیے بچے ہوئے ہو. اگر وہ نہیں ہوتے, کوئی اور ہوتے, تو بولا نہیں جا سکتا تھا کیا ہوتا تمہارا. چنانچہ اس سے پہلے ایسا ہوا کہ تم نے بدعنوانیاں کی تو فوری تم کو سزا دی گئی. اس کا اگلے واقعہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بالیقین تم کو پتہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حد سے آگے, جو حد سے آگے بڑھ گئے تھے ہفتے کے معاملے میں. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو یاد ہی ہے تمہاری نسل میں سے, تمہارے آبا و اجداد میں سے کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی تھی. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں کے لیے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ان کو ہفتے کے دن کی تعظیم میں عبادت کے لیے مختص کرنا تھا, خاص کر دینا تھا کہ آج کا دن عبادت کا ہے, اور بولا گیا تھا کوئی تجارت وجارت نہیں. خاص کر ان لوگوں کا کام تھا مچھلی کا شکار, تو بولا گیا یہ جاب بھی نہیں کر سکتے, اب ہفتے کے دن یہ بالکل نہیں کرنا. خدا کی قدرت یہ ہوتی تھی جس کا قرآن نے خود ذکر کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اس طرف زیادہ آتی تھیں تو دل دیکھ کے لل جاتا تھا. اب اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ کرتے نہیں تھے, ہفتے کے دن نہیں جا سکتے تھے, اتوار کا انتظار کرے تو اتوار کے دن مچھلیاں موجود نہیں رہتی تھیں. تو اب یہاں پہ حیلہ نکالا. حیلہ یہ نکالا کہ ہفتے سے پہلے وہ حوض اور راستے بنا کے جو ہے نا ان لوگوں نے باندھ دیے. وہ راستے کھول دیتے تھے ہفتے کے سے پہلے, اور جیسے ہی مچھلیاں اندر آتی تھی راستہ روک دیتے تھے. اب شکار نہیں کر رہے, صرف روک کے رکھ لیے. پھر اس کے بعد اتوار کے دن آ کے پھر شکار کر لیا ان کو. کیا یہ کہ بھائی ہم نے اللہ کا حکم نہیں توڑا, وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کا حکم نہیں توڑا. تو حق تعالیٰ نے ان کی اس جسارت پہ, اللہ کے ساتھ گیم کرنے کی جو کوشش کی, اس پہ پھر اللہ نے حکم دیا ان کو, کونو قردتن خاسئین, بندر بن جاؤ. دوسری جگہ آیا خنزیر بن جاؤ, تو پھر وہ بندر اور خنزیر بن گئے. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جب یہ حرکتیں شروع کی تو ساری کی ساری قوم اس حرکت میں مبتلا نہیں ہو گئی تھی, کچھ لوگ مبتلا ہو گئے تھے. تین گروپ بن گئے, ایک وہ جو کرتے کرتے ایسی حرکت کرتے کرتے ایسے ہیلے اور راستے تلاش کرتے کرتے اس میں پکے ہو گئے کہ اب ان کو یہی کرنا ہے زندگی بھر جب تک جیے. دوسرے وہ تھے جو یہ کرتے تو نہیں تھے لیکن ان کو ٹوکتے بھی نہیں تھے کہ ان کو کیا سمجھنا ہے, سمجھتے ہی نہیں ہے. تیسرے وہ تھے جو ان کو سمجھاتے بھی تھے اور ان کو دھمکاتے بھی تھے کہ دیکھو یا تو اللہ کا عذاب آئے گا یا پھر ہم تم کو چھوڑ کے کم سے کم چلے جائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے, ہجرت کریں گے, ماحول کو چھوڑیں گے وہ گناہ والے, اللہ کی مخالفت والے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس بستی کے فرما بردار لوگوں نے, اہل علم نے اور متقی لوگوں نے ایک دیوار قائم کر کے یا کسی طریقے سے پارٹیشن کر لیا اپنی اور ان کی بستی میں. دیکھا کہ اگلے دنوں میں کہ ادھر سے کوئی گزر بسر نہیں ہو رہی, کوئی ہلچل نہیں ہے, کسی کا آنا جانا نہیں ہے. تو ان لوگوں کو محسوس ہوا, نحوست بھی ٹپکتی ہے نا جب عذاب آتا ہے, تو اس سے بھی محسوس کیا کہ بھائی لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ, کوئی ہلچل نہیں ہے, کسی کا آنا جانا نہیں ہے, نہ کوئی یہاں سے ان کے پاس جا رہا, نہ وہاں سے کوئی یہاں پہ آ رہا. حالانکہ جیسے یہ یاجوج ماجوج قسم کے لوگ تھے, جو حرکت ان کے پاس چنچل پنا تھا اس حساب میں تو ان کا ایسی خاموشی سناٹا پن نہیں ہونا تھا. تو جا کے ان کو دیکھا تو وہاں پہ بندر بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے, شکل کے اعتبار سے جوانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا, اور کہتے ہیں کہ بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا گیا تھا شکل کے اعتبار سے. اور وہ لوگ اللہ نے چہرے سے بنایا تھا، عقلیں ان کی ابھی باقی تھی، ادراک اور احساس ان کا باقی تھا، انسانوں والا تھا، تو وہ اپنے ان پہچانت کے لوگوں کو پہچان کے روتے تھے، اور یہ لوگ جا کے ان سے کہتے تھے دیکھو ہم تم کو منع نہیں کرتے تھے کہ یہ مت کرو، تم کرتے تھے، تو وہ جواب میں ان کو جواب بھی دیتے تھے ہاں تم ہمیں منع کرتے تھے اشارے سے. ابھی گویائی تو چلے گئی بندر بننے کی وجہ سے، لیکن عقل کا ادراک باقی ہے ابھی، کیونکہ سزا جبھی ہوگی نا، تو پھر وہ لوگ محسوس کرتے تھے اس چیز کو، اس عذاب کو، اور ان کے سامنے روتے تھے جو پہچانت کے لوگ ہوتے تھے، اور ان کو جواب یہ دیتے تھے کہ ہاں تم ہمیں سمجھایا کرتے تھے لیکن ہم سمجھتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہو. 3 دن کے بعد میں سارے کی ساری قوم مر گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس قوم پر اللہ مسخ کا عذاب بھیجتے ہیں، سورت کے مسخ کا، ان کی نسل نہیں چلتی. اب یہ بات اس لیے بولی جا رہی کہ آج دنیا میں جو بندر ہیں وہ والے نہیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہیں، وہ تو مر گئے، وہ ختم ہو گیا، ان کا قصہ پاک ہو گیا، دنیا ان سے پاک ہو گئی. اب جو ہیں وہ بندروں کی نسل سے ہیں، وہ یہودیوں کی نسل سے نہیں ہیں. اس واقعے کے ضمن میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہودی حیلہ سازی سے اللہ کے حکم کو بدل دیتے تھے، اللہ کے منشے کو بدل دیتے تھے. تو یہاں سے اہل علم تو کبھی اس غلطی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ انہوں نے حیلوں کو ناجائز کہا ہو، لیکن عوام الناس علماء پہ غصہ نکالتی ہے اس بحث کو لے کے کہ دیکھو علماء بھی تو حیلے اختیار کرتے ہیں، علماء بھی تو راستے اپنے مطلب کے نکالتے ہیں. ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو حیلوں کی بحث ہے یہ بہت اہم ہے. اس معنی میں ایک اصول ہے وہاں پہ، ایک بہت بنیادی چیز ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے، حرام طریقے سے نکلنے اور بچنے کے واسطے، اور اللہ کے حکم کی حرمت اور احترام کرنے کے واسطے کوئی راستہ تلاش کیا جائے گا جائز، اس میں اللہ کا منشا پورا ہوتا ہو، وہ حیلا جائز ہے، وہ قرآن میں آیا ہے، وہ حدیث میں بتایا گیا ہے، اور علماء اس کو نکالتے ہیں اور اس کو توسع کا راستہ بولتے ہیں، مخرج بولتے ہیں اس کو، یعنی مشکل سے نکلنے کی جگہ. اور ایک ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے حرمت کو پامال کرتے ہوئے، اپنی جسارت دکھاتے ہوئے، اپنی ذہانت دکھانے کے واسطے، اس کو شو آف کرنے کے واسطے کوئی کام کر بیٹھتا ہے، یا نفسانی خواہش کی تکمیل کے واسطے کوئی کام کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ کا حکم پامال ہوتا ہے، تو پھر وہ ہیلا نہیں ہوتا، وہ ہو جاتی ہے پھر اللہ کے حکم کی مخالفت یا اللہ کے ساتھ میں جسارت، وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں رہتی. اس کی دونوں چیزوں کو سمجھ لینا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. جائز میں اب دیکھ لیجیے، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھائی تھی کہ جو بیوی ان کی خدمت گزار ہے وہ صحت یاب ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے اپنی بیماریوں سے، وہ ان کی بیوی آئیں، جب چھوڑ کے گئیں تو عجب حالت میں تھے، اب آ کے دیکھے تو ایک دم کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، پہچان نہیں پائی، تو وہ انکار کرنے لگیں کہ نہیں تم میرے شوہر نہیں ہو، اس قسم کی باتیں. تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ میں تجھے 100 چھڑیاں لگاؤں گا. واقعے میں کچھ تھوڑی مزید اور تفصیلات ہیں، تو اس وقت انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے 100 چھڑیاں لگاؤں گا، حالانکہ وہی ان کی اس وقت کی اکیلی خدمتگار رہ گئی تھی، تو جو ان کی اس وقت کی محسن ہے کسی وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ یہ قسم کھا لی. جب اللہ نے ان کو مکمل صحت بخش دی تو پھر ان کو طریقہ بھی بتایا کہ ایسے محسن کے ساتھ یہ کام تو کر نہیں سکتے، تو اللہ نے کہا کہ 100 لکڑیوں کو جمع کرو اور ایک مار مارو، قسم پوری ہو جائے گی. تو یہ ہیلا کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت غالباً بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجور ہیں اچھی والی اور یہ کھجور ہیں ردی والی، خراب والی، یہ دو پاؤنڈ ہیں اور یہ 1 پاؤنڈ ہے، میں نے یہ خراب والے 2 پاؤنڈ دے کر کے یہ اچھے والے 1 پاؤنڈ لے لیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہو جائے گا، یہ ربا ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، جنس کا جنس سے تبادلہ، کھجور کا کھجور سے تبادلہ مت کرو، بلکہ وہ جو خراب والے ہیں اس کو بیچو گے تو کتنے پیسے آئیں گے؟ اتنے آئیں گے جتنے سے تم 1 پاؤنڈ اچھے والے خرید سکتے ہو، تو پھر پیسے سے وہ بیچ کر کے ان پیسوں سے پھر اس کو خریدو. یہ راستہ کس نے بتایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہی تو حیلہ ہے. ناجائز قسم کے اندر دیکھ لیجئے، ناجائز قسم میں کیا آتا؟ اب لوگ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ پہلے پہل زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو تو 1 سال گزرنا ضروری ہو جاتا، جب ملکیت کے اوپر، نصاب کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد میں پھر زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا، جب تک سال نہیں گزرتا زکوٰۃ دینے کی ذمہ داری اس پہ نہیں آتی. میاں بیوی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جو میاں کا مال ہے وہ سارا کا سارا بیوی کو دے دے، کب؟ جب زکوٰۃ واجب ہونے والی ہے یا ادا کرنے کا وقت آنے والا ہے اس سے 2 دن پہلے، 1 رمضان کو مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ٹائم ہے، تو شعبان کی 27-28 کو میاں اپنا سارا مال وہ اپنی بیوی کو دے دے، بیوی مالک بنی لیکن سال نہیں گزرا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے.
پھر سیم کیس 25 شعبان کو اگلی وہ بیوی جو ہے پورا مال اپنے شوہر کو واپس دے رہی ہے, اس کو ملکیت میں دے رہی, وہ جیسے ہی وہ مالک بن رہا ہے, کیونکہ شریعت نے عبادتوں کے اندر الگ الگ ملکیت کا حساب رکھا ہے, الگ الگ ملکیت کو کنسیڈر کیا ہے, شوہر بیوی کو ملا کر کے ایک نہیں کیا, شوہر کی نماز شوہر کی, بیوی کی نماز بیوی کی, شوہر کی زکوٰۃ شوہر کی, بیوی کی زکوٰۃ بھی بیوی ہی کی, دونوں کی ملا کے ایک زکوٰۃ نہیں ہے, ایک کی زکوٰۃ دونوں کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ وہ حیلہ ہے جس میں کیا کیا جا رہا, اللہ کے حکم سے بچنے کی کوشش کی جا رہی. اب یہ ہوگی جرات, یہ ہوگا حرام. لیکن جو ایسے ہوں, ایسے ہیلے ہوں, ایسے راستے ہوں کہ وہاں پر اللہ کا حکم پورا ہوتا ہو اور بندہ حرام سے بھی بچتا ہو, اس کی اجازت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امت کے ذہین ترین جو فقہا گزرے, فراست والے, لطافت لطیف ذہن رکھنے والے, فریض انتہائی, ان لوگوں کے زندگیوں کے اندر سے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ شہر کے علماء کو ایک ایک مسئلے کا حل نہیں سمجھ میں آ رہا اور وہ چٹکیوں میں اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو والی ملک تھا, شہر تھا, اس نے قسم کھا لی تھی کہ بیوی سے غصے میں آ کر, اگر تو آج کی رات میری ملکیت, کیا بولتے ہیں, مملکت سے باہر نہیں چلی گئی, میری مملکت کے جو حدود ہیں نا اس کے باہر نہیں چلی گئی رات کے رات, تجھے طلاق. اس نے قسم کھا لی. اب یہ اگر وہ رات بھر بھی تیز ترین سواری پہ چلتے رہے تو اس کی مملکت سے نہیں نکل سکتی, طلاق لازمی تھی. سب سے پوچھا گیا, کسی نے کہا کہ بھائی نہیں, طلاق تو پکی ہے, کہاں سے نکلے گی؟ آخر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مسجد چلے جاؤ. کہا کہ مسجد چلے جاؤ, کیوں؟ مسجد پہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, صبح میں پھر گھر واپس آ جانا, رات بھی گزر جائے گی اور اللہ کی ملکیت میں ہوگی, بندے کی ملکیت میں وہ نہیں رہے گی. تو قسم بھی پوری ہو جائے گی, جو شرط تھی وہ نہیں پائی جائے گی, تو پھر اس کے بعد میں طلاق کے واقع ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے ایسے واقعات ان کے ملتے ہیں. تو یہ جو حیلے ہیں, اس میں بنیادی بات, اللہ کے حکم سے بچنے کی کوشش ہوگی یا احترام کو پامال کیا جائے گا وہ حرام ہوگا, جہاں پر حکم کو پورا کرتے ہوئے حرام سے بچنے کی کوشش کی جائے گی, حرام سے بچنے کا جو حکم ہے اس حکم کا احترام کیا جائے گا, پھر وہاں پہ مخرجوں کی اور حیلوں کی گنجائش دی ہے. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین, ہم نے ان کو اس کو بنا ڈالا عبرت کا نشان ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں, وموعظۃ للمتقین, اور ڈرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت کا سامان بنا دیا. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے نافرمانوں کو نافرمانی کرنے سے ڈر لگتا ہے تو وہ بچتے ہیں, تو وہ ان کے لیے عبرت بنتی ہے وہ چیز. جو فرما بردار ہے وہ اپنی فرما برداری پہ جمتے ہیں تو ان کو نصیحت ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی ہم کو یہی کرتے رہنا ہے, کچھ اور نہیں. تو نکال لما بین یدیہا وما خلفہا, اس وقت کے اور بعد کے زمانے کے جو نافرمان ہیں ان کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا, اور جو متقیف ماننے والے ہیں ان کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا کہ تم کو یہی کرتے رہنا ہے, اگر اس کو چھوڑے تو کہیں تمہارا بھی انجام ان جیسا نہ ہو جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, یہاں سے ایک دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی حجت بازیوں کا, ان کی جبلی شرارت کے تعلق سے, کہ طبیعتوں کے اندر شرارت ہے, کوئی سمپل کام بھی بولو سادہ سا وہ سیدھا ہوگا نہیں, وہ یہی کرتے ہیں ہر چیز میں مین میک نکالنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرة, کہ اللہ پاک تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو, قالوا اتتخذونا ہزوا, کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل بنوں. ہوا یہ تھا بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا. قتل کیوں ہوا تھا؟ مختلف اسباب ہیں, کہ کوئی شادی کرنا جا رہا تھا اور باپ نے رشتہ نہیں دیا تو وہ قتل کر ڈالا. کوئی کہتا ہے کہ ایک بھتیجا اپنے چاچا جو انتہائی مالدار تھا, جس کا یہ بھتیجا اکیلا وارث تھا, وہ اس کے مرنے کا انتظار کرتا تھا, وہ باپ چچا مر کے نہیں دے رہا تھا, تو بولا چلو قصہ پاک کرو, اس کو جان سے مار ڈالا چھپ چھپا کے رات کو, اور پھر لا کے شہر میں صبح میں واویلا مچانے لگا کہ دیکھو میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا, اور لوگوں پر الزام ڈالنے لگا, تاکہ چچا کا مال تو ہاتھ آئے ہی, دیت کا مال بھی ہاتھ آئے اس کے خون بہا کا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسئلہ پاک ہونا, قصہ پاک ہونا چاہیے, اس کا حل ہونا چاہیے, انصاف ملنا چاہیے, قاتل پکڑا جانا چاہیے, آپ اپنے رب سے دعا کریں موسیٰ علیہ السلام کہ ہم کو قاتل کا پتہ بتائے کہ کس نے کی یہ حرکت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو یہ حکم دیتے ہیں گائے ذبح کرو, نبی حکم دے رہے ہیں اس وقت بھی بھروسہ نہیں ہے ان کو. کہتے ہیں اتتخذونا ہزوا, ہم قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں, آپ گائے ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں, یہ تو مذاق نظر آ رہا ہے, آپ مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہو کے کیسے مذاق کروں گا, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں نادانوں میں سے بننے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانی میں اللہ کا حکم بتانے کی جگہ تم سے ایسی قسم کے واقعات کر بیٹھوں. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہے. ما ہی, قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر ہو. عوان بین ذالک, درمیان کی بیچ بیچ کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون, ابھی سوالات مت کرو, جو حکم دیا جا رہا وہ کر گزرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, پھر سوال کیا ان لوگوں نے, کہا کہ اے ہمارے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس کا, یبین لنا ما لونها, کہ اس کا رنگ کیسا. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء, فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہے. فاقع اللونها, اس کا رنگ تیز ہو. تسر صفراء فاقع, تیز زرد رنگ کی ہو. لونها تسر الناظرین, اس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش آتا ہو, پسند آتا ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, پھر پہلا والا سوال تیسری دفعہ ریپیٹ کرنے لگے, ایک دفعہ ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیں, یبین لنا ما ہی, کہ آخر ہو کیسی. ان البقرہ تشابہ علینا, بات یہ ہے کہ گائے نے ہم کو شبہ میں ڈال دیا. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل کا پتہ بتانے کے واسطے ایک گائے کو ذبح کرنا ہے تو وہ گائے کو اسپیشل قسم کی ہوں گی, تو ہم جا کے اپنی طرف سے اپنی سوئی خود اٹکا لیے, اب وہ وہاں سے نکلنے کو نہیں ہے. تو اب وہ نکالنے کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زحمتیں دی جا رہی کہ ہم جو ہماری سوئی پھنسا چکے ہیں اور پھنساتے رہتے ہیں, آپ کا کام ہے کہ آپ ہماری سوئی کو وہاں سے ہلائیں. ان البقرہ تشابہ علینا, حدیث میں آتا ہے اس موقع سے, و انا ان شاء اللہ لمہتدون, ان کی زبان سے نکل گیا ان شاء اللہ, کہ اس دفعہ جو ہے نا اب ان شاء اللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیسی گائے چاہیے. تو یہ جو بولا اللہ کی طرف سے ہی ان سے بلوایا گیا اور ان کو وہ چیز ملی, ورنہ قیامت تک ان کو وہ چیز نہیں ملتی تھی. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث, فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہو جو نہ محنت کرتی ہو کہ زمین کو جوتتی ہو, ولا تسقی الحرث, اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. مسلمتن, بے عیب ہو. لاشیت فیہا, اس میں کوئی داغ نہیں ہو, دم کٹی ہوئی ہے, سنگ ٹوٹا ہوا ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, ادھر ادھر زخم آئے ہوئے ہیں, ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. مسلمتن, ایسا نہیں ہو. لاشیت فیہا, اور بالکل کھال بھی ایسی ہو کہ اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق, کہنے لگے کہ ہاں اب آپ ہمارے پاس پورا سچ لے کر آئے ہیں. فذبحوها وما كادوا يفعلون, بالآخر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا, لگتے نہیں تھے کہ وہ ایسا کریں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, یہ واقعہ ہو گیا, یہ ان کی بدعنوانی ہو گئی, یہ پہلے بیان کی گئی اور اس بدعنوانی کے پیچھے جو پس منظر تھا اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک جان کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور پھر تم ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے, انہوں نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا, میں نے نہیں کیا, وغیرہ وغیرہ. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ کو مقصود تھا اس کا ظاہر کرنا اور نکال باہر کرنا جو تم چھپاتے تھے. فقل نضربوه ببعضها, آخر انہوں نے ایسا کیا, ہم نے حکم دیا کہ گائے کے ایک حصے سے مقتول کے ایک حصے کو ٹچ کرواؤ, چھواؤ. اضربوه ببعضها, وہ چھوایا گیا, وہ زندہ ہوا, اور زندہ ہو کے اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوری مر گیا. اس کے ذریعے سے پتہ چل گیا اس کو, پھر اسے جو بھی اس کے ساتھ کارروائی ہونی تھی, سزا ملنی تھی, وہ سزا اس کو دلوا دی گئی. تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زندہ کو میں نے مردہ کر کے, ایک مردے سے خود کو زندہ کر کے دکھایا اور پھر اس کو بات کر کے دکھایا, پورے آثار حیات کو تم نے دیکھا. کذالک یحیی اللہ الموتا, ایسے ہی اللہ پاک جب انصاف قائم کرنا ہوگا آخرت میں تو زندہ کریں گے مردوں کو. ویریکم آیاتہ, اور وہ تمہیں دکھاتے رہتے ہیں, دکھاتے رہیں گے اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سے کام لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ویسے بھی بلوایا جا سکتا تھا قاتل کو نے, لیکن یہ ایک واقعے کے ذریعے سے, ایک حکم کے ذریعے سے اس کا اظہار اللہ کو مقصود تھا. ایسا کیوں؟ اللہ کی مرضی, کیا ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے, وہ بھی جو ہمارے ذہنوں میں آئے, وہ بھی جو ہمارے ذہنوں میں آ بھی نہیں سکتا. جیسے جو ذہنوں میں آ سکتا اس میں سے چند باتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ان لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی تو حق تعالیٰ اس کا اثر ان کے ذہنوں سے نکالنا چاہ رہے تھے, کہ جو جس کو تم پوجا کے قابل سمجھ بیٹھے تھے وہ تو ایسی ہے کہ اس کو ذبح کر کے تو تم کھاؤ. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرے خود اللہ نے بیان کیا کہ جس چیز پر ایمان ہے اگر اس پہ مشاہدہ, غیب کی چیز پر ایمان ہے اگر وہ دکھا دی جائے آنکھوں سے تو دل میں جم جاتی ہے. ایمان تو پہلے سے ہے, اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جاتی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا, اے اللہ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تومن, کیوں ایمان نہیں ہے کیا, میں کروں گا ایک کام تو ایمان نہیں ہے کیا؟ نہیں, ایمان تو ہے, کیسے نہیں ہوگا. لیطمئن قلبی, وہ اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر, تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو, اپنے سے ہلا لو, خود خوب قریب کر لو اپنے سے, پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو, ان کا قیمہ بناؤ اور ان کو مکس کرو چاروں کے خیمے کو, پھر چار حصے کرو اور پہاڑ کے چار حصوں پہ رکھو, چار جگہ پہ رکھو, پھر ان کو بلاؤ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آنے کے لیے, تو وہ آئیں گے. یا تین کا سایہ, وہ آئے. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, تو اس سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. اللہ نے یہ اطمینان قلب کے لیے کیا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, سمجھ سے کام لو. اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی حکمتیں اس میں ہوں گی. شریعت کے احکام کے اندر عام طور سے جب ہمارے خلاف جاتی نفسانِ خواہشوں کے خلاف جاتے ہیں حکم, یعنی بھاری پڑتے ہیں نفس پر, تو اس وقت میں بڑا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حکم کیوں ہے. یہ حکم اسی لیے ہے تاکہ تم کو ناگوار گزرے اور اس کی وجہ سے تمہارے نفس کا علاج ہو, اور اس کی وجہ سے تمہیں نجات نصیب ہو, اور اس کی وجہ سے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو. اس کے بغیر تمہارے لیے اس موقع میں راستہ نہیں تھا. اس موقع سے یہی کام تھا اللہ کے نجات, اللہ کے قریب ہونے کا, اللہ کے پاس سے نجات پانے کا, ان کے عذاب سے نجات پانے کا. بہت سارے واقعات کے ذمن میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہر چیز کو جو ہے ہمارے ذہن میں آنا چاہیے, ہر چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے. ہماری عقلیں, ہمارا ذہن ہر چیز کو قبول کرنے کے قابل ہے ہی نہیں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم کی ہر بات کو سمجھ سکے, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے, چاہے کتنا بڑا فلسفی ہو, چاہے کتنا بڑا فلسفی ہو. وہ ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ہمارے ذہن میں آنا ضروری نہیں ہے, تو ہزاروں سوالوں کا جواب ہو جاتا. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, پھر تمہارے دل اس کے بعد انتہائی سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار, کیونکہ پتھروں میں سے کچھ پتھروں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء, اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی ان سے بھی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو خود سے آبشاروں کو نہیں بہاتے, یا تھوڑا بہت کم و بیش پانی ان سے نہیں نکلتا, مگر کم سے کم اللہ کے ڈر سے وہ نیچے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں. يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے, نافرمانی پہ نافرمانی, گناہ پہ گناہ, خلاف ورزی پہ خلاف ورزی, مخالفت پہ مخالفت, کرتے 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 دل پتھر ہو گئے تمہارے. بلکہ پتھر تو بھی پگھلتے ہیں, ان سے کچھ نہ کچھ ان کے اندر تأثر پایا جاتا ہے. کبھی کبھی پانی خود خوب بہ جانا ان سے نکل کے, کبھی کم بہنا, کبھی خود اگر پانی نہیں بھی بہتا ہے تو کم سے کم ان کا نیچے لڑک آنا. لیکن تمہارے دلوں کے اندر تو تأثر کی کوئی کیفیت نہیں ہے, نہ کم نہ زیادہ. تین درجے, تین لیول بتائے ہیں اللہ نے. لیتفجر منہ الانہار, جس سے خوب نہریں بہتی ہیں اسے کروڑوں کو فائدہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خود نفع اٹھانا, ایک ہے دوسروں کو نفع پہنچانا. تو یہ جو ہوتے ہیں نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ نفع پہنچا رہے ہیں کروڑوں کو. لما یشقق فیخرج منہ الماء, یہ تو تمہارے اندر ہے نہیں. دوسرا لیول ہے کہ اتنا زیادہ تو نہیں, کم سے کم تھوڑا تھوڑا, ہلکی ہلکی رو بہتی رہی پتھروں کے اندر سے, کم نفع ہوتا رہے, یہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے. اس سے کم نفع ایک اور ہے, پھٹنا پھوٹنا, پانی بہنا, یہ نہیں, نیچے لڑک کے آنا اللہ کی خشیت کو محسوس کر کے, یہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے. ورنہ حکم کے آگے تم ایسی خود سری نہیں کرتے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بتایا گیا بیٹا ذبح کر رہے ہیں, تو وہ چھری رکھ دیے اس کے گلے پہ, اور تم کو نبی کی زبانی بولا جا رہا گائے ذبح کرنے کو, تو تم سے تین تین مرتبہ سوال ہو رہے ہیں. تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, یہ ہو یا اس قسم کی جتنی بھی بدعنوانیاں ہیں اور بدعملیاں ہیں, سخت رویے ہیں شریعت کے ساتھ, نبی کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, حکموں کے ساتھ اللہ کے, یہ اسے اللہ بے خبر نہیں ہے. اللہ بے خبر نہیں ہے تو اللہ پاک صرف کلیکٹ کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں چیزوں کو, ایسا نہیں ہے. ایک دن انصاف کا آنے والا ہے, اس دن ساری قلی کھلے گی. پتھروں سے پانیوں کا نکلنا تھوڑا یا زیادہ یہ تو دیکھتے ہیں, لیکن پتھروں کا لڑکنا یہ اللہ کی خشیت سے ہوتا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. ہر دفعہ جو بھی پتھر لڑک رہا ہے وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہا ہے, یہ نہیں بولا جا رہا. یہ بولا جا رہا ہے کہ بعض پتھروں کے لڑکنے میں اللہ کی خشیت کو دخل ہوتا ہے، ان کے اندر ایک اللہ کی معرفت کی حد تک کی حیات ہے. جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو اللہ کا شعور ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو اللہ کا شعور ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ خالق مخلوق سے یا مخلوق خالق سے بالکل لاشعوری تعلق ہو دونوں کے بیچ. ایک مخلوق دوسری مخلوق سے تو بے شعوری میں رہ سکتی، غفلت میں رہ سکتی، لیکن ایک مخلوق اپنے خالق سے فطری طور پر بالکل لا تعلق ہو، کوئی شعور اور کوئی کنیکشن دونوں کو محسوس نہ ہوتا ہو، ایسا ممکن نہیں، ورنہ خالق و مخلوق کا کنیکشن نہیں بول سکتے اس کو. تو پتھروں کے پیچھے گرنے کے اور لڑکنے کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے، نہ کوئی بندہ اوپر سے پتھر لڑکا کے نیچے گرا رہا تو اس کو یہ بھی اللہ کی خشیت سے گر رہا، یہ نہیں بولا جا رہا کہ ہر پتھر جو بھی لڑکتا ہے وہ اللہ کی خشیت سے ہوتا، نہیں. پتھروں کے لڑکنے کے پیچھے بعضوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہ تاثر ان کے اندر پایا جاتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے، پہلے نباتات کے اندر، یہ جو پودے ہیں، جھاڑ درخت وغیرہ ہیں، ان کے اندر زندگی کو یا زندگی کے آثار کو جیسے اب سائنٹیفک طریقے سے مانا جا رہا ویسے نہیں مانا جاتا تھا. اب ہو سکتا آئندہ زمانے کے اندر پتھروں کے اندر بھی یہ چیز دریافت ہو جائے، ورنہ واقعات کے روح سے اگر آپ دیکھیں، روایات کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جمادات جو درختوں سے بھی نیچے کا شعور رکھتے ہیں، یعنی ان سے ان کے اندر شعور درختوں سے بھی کم ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان، انسان کے بعد جانور، جانور کے بعد درخت، لکڑی وغیرہ جو اگنے کی بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پھر ان سے نیچے پتھر ہے. تو درختوں میں بھی نہیں مانتے تھے، اب سائنٹیفک طریقوں سے مان رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ آئے کہ پتھروں کے اندر بھی یہ چیز، ان کے اندر حیات اور ادراک ہونے کا ان کو جو ہے نا علم ہو جائے، سائنٹیفک طریقے سے یہ چیز ثابت ہو جائے، اس وقت مانے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے 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 اس حد پہ لاؤں گا کہ یہ یتبین لہم، ان کو یہ ماننے کے سوا چارہ نہیں رہ جائے گا کہ میں، میرا قرآن، میرا محمد یہ سچا ہے. اور اگر ایسا زمانہ نہیں بھی آتا ہے تو اخبار سے، روایات سے، خبروں، خبر سے مراد خبریں، روایات، احادیث وغیرہ، ان سے یہ ثابت ہے اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے، تو ہمیں تو اس میں کوئی شبہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کتنے واقعات ایسے ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، درخت سلام کر رہا، پتھر سلام کر رہا، جبل احد کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اس کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ آپ نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ قدم رکھا پہاڑ پہ، وہ حرکت کرنے لگا، جھومنے لگا، وہ بھی کہ آج ہمارے نصیب جاگ گئے کہ آج اللہ کا نبی ہمارے اوپر ہے، اس احساس کے ساتھ. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم مار کے فرماتے ہیں اس بت، ٹھہر جا، ثابت قدم رہے، ہل مت، حرکت مت کر، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، وغیرہ وغیرہ. کئی اور واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں کے اندر، بیانات میں، واقعات میں، کتابوں میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ نباتات بھی اور جمادات بھی یہ شعور رکھتے ہیں، اور یہ جو روایات ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر تو اللہ کا نہیں، رسول اللہ کا شعور رکھنے کا مضمون ملتا ہے. سنگریزوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا، درندوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی، تو جانداروں نے بھی، نباتات نے بھی، جمادات نے بھی، سب اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. جس درجے میں بھی ان کو شعور ہے اس درجے میں رکھتے ہیں، لیکن رکھتے ہیں، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے. قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اور احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے. اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل مقبول کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.